بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، فنكمل ما بدأنا به فيما يتعلق بكتاب التوحيد ونختم الدرس اليوم إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. ہم کتاب التوحید کا جو باقی حصہ ہے مکمل کریں گے اور درس کو اب شروع کر رہے ہیں.
نعم،
الطیر الذي بعده.
بدأنا بالتطیر الان.
التطیر،
یلا.
کتاب التوحید کا 28 باب ہے، بدفالی اور بدشگونی. اللہ تعالی کا فرمان ہے، الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. خبردار، ان کی بدشگونی اللہ کے یہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. لیج ارشاد ربانی ہے، قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی و بدفالی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے. صحیح مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، ولا نوع ولا غول، نہ چھتر اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طير ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگونی و بدفالی کی کچھ حقیقت ہے اور مجھے فال بہت پسند ہے. صحابہ نے پوچھا، فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عمدہ اور بہترین بات. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفالی و بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب سے بہتر تو فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی. چنانچہ کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، یا اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفالی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ تعالی توکل کی وجہ سے اس کو دفع کر دیتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ بدفالی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا. صحابہ نے عرض کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ، تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور مسند احمد ہی میں حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں لگا دے یا کام سے روک دے.
هذا الباب علاقته بهذا الكتاب لأنه ينافي التوحيد والمعتقد بالتطير مشرك.
اس باب کا کتاب سے تعلق یہ ہے کہ بدشگونی یا بدفالی یہ توحید کے منافی ہے، اور ہر وہ عمل جو بندے کو توحید سے نکال کر شرک تک پہنچا دے. شیخ اپنی کتاب میں وہی باتیں ذکر کرتے ہیں توحید کی پختگی کی خاطر.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الطِّيَرَةُ شِرْكَ،
اور ایسا اس لیے کہ بدشگونی لینا شرک ہے.
مَا مَعْنَى الطِّيَرَة؟
طیارہ کس کو کہتے ہیں؟
الطِّيَرَة أَن يَتَطَيَّر بِالطَّيْر أي يبني على رؤيته للطير عقيدة.
طیرہ یہ طیر سے ہے کہ آدمی طیر اور پرندے سے فال لے، پرندے کو اڑا کر کے اور اس کے بعد اپنے عقیدے کی اس پر بنیاد رکھے. یعنی طیرہ طیر سے جڑا ہوا ہے، انسان کا عمل اسی پرندے سے جڑا ہے اس لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں.
سمیت الطیرہ ویدخل فیہا اشیاء اخرى.
اس کا نام طیارہ بدشگونی رکھا گیا اور اس میں دوسری چیزیں بھی داخل ہیں.
وہذا کلہ من التشاؤم.
اور یہ تمام کے تمام چیزیں نحوست کے قبیل سے ہیں.
فاذا خرج فراى غراب.
جیسے کوئی گھر سے نکلا اور سامنے کوا دیکھا
رجع البيت.
تو گھر واپس آ گیا, بس شگونی لے کر کے گھر واپس آ گیا.
لماذا رجع؟
کیوں لوٹایا؟
لانه بنى على رؤيه العقاب الغراب ان هناك شر سيحصل لي.
اس لیے کہ اس نے کوا دیکھ کر کے یہ طے کر لیا کہ کوئی میرے ساتھ برا واقعہ پیش ہونے والا ہے.
فجعل امر الغيب بالطير.
تو غیب کی خبر کو اس نے پرندے سے جوڑ دیا.
هذا معنى التطير.
اسی کو کہتے ہیں تطیر.
قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولياتينكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم بل ذكر ان ذكر. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. فتطيروا بهم تشاؤموا بهم قالوا انتم. ولذلك الامر بيد الله ليس بيد الطير ولا غير الطير.
جب لوگوں نے بدشگونی اور فال لیا تو رسولوں سے کہا کہ ہم نے آپ سے جو ہے فال لیا ہے, آپ سے جو ہے بدشگونی لی ہے, تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے اور سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم تو حد سے تجاوز کر چکے ہو. تو اسی کو طیر کہتے ہیں کہ وہ بدشگونی لیتے اور وہ کسی سے اس کو جوڑ دیتے اپنی بدشگونی کو.
بعضهم يتطير سميت بالطيرة لأن غالب مبداها كان بالطير, لكن بعضهم إذا رأى الكلب الأسود تشاؤم.
بعض لوگ بس شگونی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ کالا کتا دیکھتے ہیں اس سے بس شگونی لیتے ہیں.
او اعور.
او
اعور
یا کانا آدمی دیکھتے ہیں تو اس سے بس شگونی لیتے ہیں.
او اعرج
لنگڑا دیکھتے ہیں تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں.
او اسماء
یا اس طرح سے سمک.
اسماء اسماء شخص اسمه
یا مختلف نام, جیسے بہت سارے نام لوگوں کو پسند.
فلما سمع اسمه تطیر به.
کوئی نام لے لیے اور اس نام سے برکت تطیر حاصل کرتے ہیں بدشگونی.
او بقع مکان تشاؤم. اذا اتى هذا المكان تشاؤم منه. انا دائما تحصل لي هنا مشاكل, دائما يحصل لي هنا. فيأتي إليه وهو يتشاءم يظن أن قدومه إليه سيسبب له قدر سيء. هذا كله من التطير.
يا كسي جگہ سے بدشگونی لیتے ہیں, جیسے کسی جگہ کچھ ہو گیا تو کہیں گے دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں تب ایسا ہوتا ہے, تو اب اس جگہ کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں.
او بقاع او اسماء او کلمات. فهذا كله من التطير.
تو اسی طرح سے کسی جگہ سے یا ناموں سے یا اسی طرح سے شخصیات سے یا ناموں سے اس طرح ساری کے ساری چیزیں تطیر میں شامل ہیں کہ کسی کو دیکھ کر کے اسے بدشگونی لے جائے.
لانه ربط الامور الغیبیہ من خیرها وشرها بالحوادث التي تاتی بالاسماء او الحيوانات او الاصوات. كان يسمع صوت الغراب او صوت البومه.
اس لیے کہ وہ امور جن کا غیب سے تعلق ہے ان کو اس نے افراد شخصیات ناموں اور جگہوں سے جوڑ دیا کہ یہاں ایسا ہوگا وہاں ویسا ہوگا, جبکہ مستقبل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اس کو کسی سے نہیں جوڑا جائے گا کہ الو کی آواز ہے, پرندے کی آواز ہے, کوے کی ہے, فلاں شخص ہے, فلاں جگہ ہے. ایسا کرنا درست نہیں, غلط ہے.
ربما یاتیک شیء من هذا.
بسا اوقات آپ کے پاس اس میں سے کوئی چیز آتی ہے.
متى يقع في الشرك.
آدمی شرک میں کب پڑتا ہے؟
اذا هذا الموقف رده او امضى يعني اثر في عقيدته.
جب اس طرح کا موقف یا اس طرح کی چیز اس کے عقیدے میں پیوست ہو جائے یعنی اس سے وہ متاثر ہو جائے تب اس کو اس کا نقصان زیادہ پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا ہے.
لانه بنا هذا على اعتقاد وميل قلب.
اس لیے کہ اب اس کا عقیدہ ان چیزوں سے جڑ گیا کہ اس جگہ میں نحوست، اس شخص میں نحوست، اس آدمی میں، اس نام میں. تو اب جب عقیدے کو جوڑ دیا تو پھر وہ چیز اس کو متاثر کرتی ہے.
بماذا يدفع هذا؟
یہ چیزیں کیسے دور کی جائیں گی؟
بأمرين.
دو چیزوں سے.
الامر الاول التوکل.
پہلی چیز اللہ پر بھروسہ کرنا.
ثم الدعاء.
دوسری چیز دعا کرنا.
الدعاء اتدعائين.
دعا کی دو صورتیں ہیں.
ما هي؟
کیا ہے وہ؟
اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك.
مشہور دعا ہے کہ اللہ تیرا ہی خوف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور فال صرف تیرے ہی فال ہے. یعنی یہ دعا مشہور ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں.
دعا الثانی.
دوسری دعا.
ہاں قولو. من يعرفه؟
دوسری دعا کس کو یاد ہے؟
اللهم لا يأتي بالحسنات.
اي اللہ تعالی.
ہاں قوله لهم.
تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لا سکتا.
موجود مکتوب
کتاب میں ہے نا، اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت، اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا. ولا حول ولا قوت الا بك، اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے.
اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يصرف السيئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بك. هذا يصرف. هذا إذن بماذا يصرف الإنسان الطيرة؟ بالتوكل والدعاء. بالتوكل والدعاء.
إنسان بدشگونی یا اس طرح بدفعلی کو کیسے دور کرے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ سے دعا کر کے.
ما الفرق بين الطيرة والفعل؟
بدشگونی اور فال نکالنے میں کیا فرق ہے؟
الفعل لا اثر له بالاعتقاد ولا بالقلب.
فال کا عقیدے پر کوئی اثر نہیں ہے.
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما راى سهل هو من اتى في الصلح قال سهل الامر تفاءل بالاسلام.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل کو دیکھا جو صلح کے ایک معجر میں آئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے صلح کو سہل بنا دیا، سہل کی وجہ سے معاملے کو سہل اور آسان بنا دیا. تو یہ ان کے نام سے آپ نے اچھی فال لی.
قهوة جبناها معنا عشان تشربوا من القهوة. هذه معك جورك انت سبقتنا. فالأهل جزاهم الله خير أتوا بها. نعم. فمثلا رأى أن الأمر تسهل وكان هناك صعوبة، فهذا من الفعل، هذا من الفعل وليس من التطير. وفرق بين الفعل الحسن والتطير.
نیک فعل اور بدشگونی میں فرق ہے. ایک معاملے کو دیکھا، آسانی نظر آئی، شخصیت نظر آئی، نام کو کہا کہ تم سہل ہو، اللہ تمہاری رحمت سے اور تمہاری وجہ سے اس کو انشاءاللہ آسان بنا دے گا. تو کسی شخصیت یا کسی کے نام سے اچھی فعل لینا جائز ہے، لیکن بدشگونی، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے.
فالتطیر يؤثر على العقل والقلب ويمضي ويترك الانسان الشيء، اما الفعل سرور يسر به الانسان.
بدشگونی انسان کے دماغ پر، اس کی عقل پر متاثر ہوتی ہے، زندگی پر متاثر ہوتی ہے، لیکن اچھی فعل لینا اس سے تو انسان خوش ہوتا ہے.
متى يكون التطور شرك؟
بدشگونی لینا شرک کب ہو جاتا ہے؟ نحوست اور بدشگونی شرک کب ہے؟
من يجيب؟ ان يكون
کتاب میں ہے، اسی میں جو آگے پڑھا ہوگا جانے گا.
ان يستجيب القلب لذلك الداعي فيترك الانسان ما كان عازما على فعله.
کہ جس شخص کو بدشگونی اس کو کسی کام سے روک دے تو وہی شرک ہے، اس لیے کہ اس نے بدشگونی اور نحوست کی وجہ سے روک لگائی اپنے پر.
هذا بالنسبه للتطير. ما الفرق بين التطير والفعل؟
یہ تطیر کی بات ہوئی. اب اس کے بعد شیخ پوچھ لیں کہ تطیر یعنی بدشگونی لینا اور فال دونوں میں فرق کیا ہے؟
جواب انت، ما الفرق بین التطیر والفعل؟
بدشگونی اور فال میں فرق کیا ہے؟
ما الذی یجوز والذی لا یجوز؟
کون سی چیز جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے؟
جواب
بتائیے، آپ سے پوچھ رہے ہیں.
لا هنا 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 هذا الأخ
هذا الأول.
اي نعم هذا الأول.
آپ سے پوچھ رہے ہیں.
إذا جاوبت لك 2000 روبية.
آپ جواب دے دیے تو آپ کو بہت بڑا پرائز 2000 دیں گے. دیکھیں لیا ہے
2000 روپیے. جاؤ. ہاں چگل
پھر سے دہرائی.
ایوہ والتطیر
بدشگونی اور نحوست لینا.
ما حکمه
اس کا حکم کیا ہے؟ شرک کفر ہے، حرام ہے، جائز ناجائز کیا ہے؟
ماذا قلنا؟ لأنك مشغول بالجوال ما انت مع الدرس.
آپ جو ہے موبائل میں بزی تھے، درس نہیں سن رہے تھے.
ذهب عليك المال،
آپ کا پیسہ چلا گیا.
لكنه اجاب واحدة،
ایک جواب دیا ہے آپ نے. اس میں
استحق 10 روپیہ. 10 دار 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 تعال تعال، أين النقود يا شباب؟ ها؟ أيوة، هو قال الفعل حسن، وهذا يعتبر ربع الجواب، هذه 500 روبية. بارك الله فيك. إذا سقط مني نقود خذوها لكم. نعم، مش بعده؟
علم النجوم كشرعي حكم.
نعم.
باب نمبر 29. امام بخاری نے اپنے صحیح میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا.
هذه عجوة طيبة يا خالد. خالد اقول عجوة طيبة هذه، ما شاء الله.
عجوة کی بہت بہترین کوالٹی ہے. آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے، جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جسے اسے کوئی علم نہیں. قتادہ رضی اللہ عنہ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا، اور ابن عوینہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی. یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں. امام احمد اور اسحاق نے اس منازل قمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب نوشی کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کو سچا ماننے والا.
اطل باقی باقی الاخوة. التنجیم
علم نجوم،
وهذا منه مشروع ومنه ممنوع.
ان میں علم نجوم میں کچھ چیزیں مشروع ہیں، کچھ ممنوع ہیں.
فالمشروع ما كان مبنيا على علم التسيير، هذا مشروع. يعرف به ما تسير به الامور لتعلموا عدد السنين والحساب.
جیسے علم نجوم میں جس سے سال، تاریخ اور حساب وغیرہ جانتے ہیں، تو اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
خود لك واحد ايضا لانك انت في الخدمه. جزاك الله خير. عادي ترجع هنا، اشرب قهوه، اشرب هذا فنجاني. انا هذا علم جائز، علم التسيير.
تو یہ علم جائز ہے جو آپ بتا رہے ہیں.
متى نزرع القمح،
جیسے گیہوں کی کھیتی کب ہوگی.
فی التاریخ الفلانی، النجم الفلانی،
فلا تاریخ میں ستارے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، کسان پتہ لگا دیتے ہیں کہ کب گیہوں کی کھیتی ہوگی، کب فصل کاٹی جائے گی.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا منیرا. فهذا مما جعله الله عز وجل. والشمس لا والشمس وقدر وكل جعلنا في فلك يسبحون، هذه مجرياتها. ثم قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال أيضا لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا الجائز في معرفة النجوم. أما من اشرح هذه
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے پیدا کیے اور چاند پیدا کیے اور سراج منیر، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی. اور علم نجوم کا وہ تعلق جو کسان یا کھیتی کرنے والا دیکھتا ہے، موسم کا حال معلوم کر کے غلہ بوتا ہے، کھیتی بوتا ہے، فصل کاٹتا ہے، تو علم کی یہ صورت جائز ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے کاروبار اور دنیاوی امور سے ہے، اس کا عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
هذه النجوم
یہ ستارے
رجوم للشیاطین،
اللہ نے جو پیدا کی تو شیطانوں کی مار کا ایک ذریعہ ہے.
یہتدی بها،
ان سے راستہ بھی معلوم کیا جاتا ہے.
وزین اهل السماء،
اور یہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں.
والعلماء كالنجوم،
اور زمین پر علماء ستاروں کی طرح ہیں.
شہب على اهل الباطل يحلقونهم بردود الحق والتوحيد.
علماء بھی باطل والوں کے لیے مار کا ذریعہ ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے شیطان کے لیے مار کا ذریعہ ہیں، اسی طرح علماء حق کی مار باطل والوں کے لیے ہے.
يهتدى بهم في ظلمات الفتن،
اور فتنوں کی تاریکی میں ان علماء سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے.
هم زینة الارض كما ان النجوم زینة السماء،
جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں اسی طرح علماء زمین کی زینت ہیں.
ولذلك لما اتى على ثور الارض كيف ينقصها من اطرافها قال هي بموت العلماء.
اور جب پوچھا گیا، جب زمین سے علم کے اٹھا لیے جانے وغیرہ کی جب بات آئی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ علماء کی موت.
العلم الممنوع،
علم نجوم میں وہ علم جو منع ہے جس کا سیکھنا، اس کی بات ہو رہی ہے.
العلم الشرک الكفری،
وہ علم جو علم شرک اور کفر پر مبنی ہو.
العلم الملعون،
جو علم ملعون ہو.
الذي يتعلم في النجوم ليؤثر ويقول ان لحركه النجوم العلويه اثر في الامور السفليه، فيجعل امور الغيب بحركه النجم.
تو وہ علم النجوم ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی، جو آسمان کے ان ستاروں کو دیکھ کر کے زمین والوں پہ کہ اس سے دیکھو فلاں چیز ہو سکتی ہے، فلاں کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ان ستاروں سے غیب کی خبر یا غیب کے بارے میں کچھ کہے، تو یہ شرک ہے اور ملعون علم ہے.
فیجعل لظهور نجم او افول نجم وغیاب نجم مصیبت تحل او خیر ينزل.
تو اب وہ ستاروں کے نازل ہونے، ستاروں کے ظاہر ہونے، ستاروں کے غائب ہونے کو کسی مصیبت کے نزول یا کسی بھلائی کے نزول کا سبب جانے.
او ولادت عظیم او موت عظیم،
یا ستاروں کے ڈوبنے غائب ہونے کو کسی عظیم شخصیت کی پیدائش یا عظیم شخصیت کی وفات کو اس سے جوڑے.
وانکر ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اس کا انکار کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
لما حصل في زمانه من كسوف فقال لا تنتسب لموت احد ولا لولادت احد،
جیسا کہ آپ کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کے نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے یہ سورج گرہن نہیں لگتا نہ چاند. جیسے آپ کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی تو کہا کہ یہ کسی کی موت سے ان پہ گرہن نہیں لگتا.
ثلاثة لا يدخلون الجنة،
تین قسم کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے.
تحریم دخول الجنة على نوعين،
جنت میں داخلے کی جب اس طرح کی ذکر کیا جائے اس طرح کا، تو اس کی دو صورتیں ہیں.
تحریم الدخول في الجنة على نوعين،
جنت میں جن لوگوں کا داخلہ حرام ہے تو حرمت کی دو صورتیں ہیں.
تحریم ابدی،
ایک وہ لوگ جو جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکیں گے.
الدلیل،
اس کی دلیل
قوله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا تحريم ابدي.
تحريم ابدي يعني جنت اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ کی جنت حرام ہے. یہ تحریم ابدی ہے، یعنی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے.
وهناك تحريم أمدي.
اور ایک تحریم ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے.
اي الى امد يستوفي عقوبته وجزاءه في النار ثم بعد ذلك.
ایک محدود مدت کے لیے وہ جنت حرام ہوتی ہے، پھر جو سزا وغیرہ کاٹنے کے بعد جہنم میں، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا.
تقلب،
اب اس کو پلٹ دیجیے.
هناك دخول في النار ابدي،
اسی طرح سے جہنم میں داخلہ بھی کچھ لوگوں کا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا.
وهناك دخول في النار امدي،
اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ مدت کے لیے داخل کیے جائیں گے.
مثله،
جیسے
اذا وقع الانسان في ذنوب واستحق العقاب فيدخل في النار فيمكث فيها ما شاء الله يمكث حتى يستوفي عقوبته ثم يخرجون كما في الحديث الذين يخرجون من النار.
جیسے کوئی شخص سزا گناہگار ہے، سزا کا مستحق ہے، جہنم کا مستحق ہے، تو اللہ اس کو ایک محدود مدت کے لیے جہنم میں ڈالے گا. جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو پھر اللہ اسے جہنم سے باہر نکالے گا.
هذا التفصيل لا يحبه الخوارج،
خوارج کا طبقہ اس طرح کی تفصیل کو پسند نہیں کرتا.
لانهم نزلوا احاديث الوعيد وقالوا هؤلاء يدخلون في النار الى ابد،
اور وعید کی احادیث کو خوارج نے ان لوگوں پر فٹ کیا کہ کہا کہ یہ گناہگار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے.
فلم يضبطوا مسألة الوعيد بالنار ما بين الدخول فيها الى امد والدخول فيها الى ابد،
تو جہنم میں داخل ہونے والا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا اور عارضی داخل ہوگا، دونوں کے درمیان انہوں نے کوئی تمیز اور تفریق نہیں کی.
احادیث الوعید فيها تفصیل،
وعید کی حدیث میں تفصیل ہے.
واحادیث التکفیر فیها تفصیل،
اور تکفیر کسی کو کافر کہنے کی حدیث میں بھی تفصیل وارد ہے.
قتال المسلم کفر،
جیسے مسلمان کا قتال کرنا کفر ہے.
من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد،
جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو اپنی عورت کے شرمگاہ سے پیچھے حصے آئے سے مقصد سے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا.
الحاکم الذي يحكم بهوى، القاضي الذي يقضي بهوى، يحكم بغير ما انزل الله،
وہ حاکم یا وہ قاضی جو اپنی خواہشات نفس سے فیصلہ کرے یا اللہ کی نازل کی اس چیز کے علاوہ سے فیصلہ کرے.
نقول فيها كما قال ابن عباس،
تو ہم اس سلسلے میں وہی کہیں گے جو بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی ہے.
تعلمون ماذا قال؟
ابن عباس نے کیا کہا ہے پتا ہے؟
کفر دون کفر،
کہ ایسا کرنا کفر پر کفر ہے.
فهو يسمى كفر لكن لا ياخذ اسم الكفر الاكبر،
يعني یہ کفر ہے اور کفر کہا جائے گا مگر یہ کفر اسلام سے خارج نہیں کرے گا اور کفر اکبر نہیں ہے.
فسق دون فسق،
یہ فسق ہے لیکن جو بڑا فسق ہے اس طرح سے نہیں ہے.
تريدون ان تفهموا،
اس کو آپ مزید سمجھیں گے.
كبيرة دون كبيرة،
جیسے کبیرہ ہے لیکن جو بڑا کبیرہ ہے اس سے چھوٹا گناہ چھوٹا کبیرہ ہے.
الکبائر الموبقات کم،
یعنی گناہ کبائر میں بھی درجے ہیں، تو یہ بڑا گناہ ہے بڑے میں سے چھوٹا ہے.
اکبر الکبائر،
وہ بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دیں گے وہ کتنے ہیں؟ سات ہیں.
فماذا قال النبی اول کبیرہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گناہ کبیرہ کے بارے میں کیا کہا؟
الشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا.
والسحر،
جادو.
ثم قتل النفس، ثم الزنا، ثم ذكر الذنوب الاخرى،
ثم پھر اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا، پھر اس کے بعد بدکاری اور زناکاری کرنا.
والحديث وضحها،
حدیث میں ان سب کی پوری وضاحت ہو گئی.
كبيره دون كبيره،
یعنی گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے.
فهذه الكبيره ليست تحت المشيئه وهذه الكبيره تحت المشيئه،
تو یہ گناہ کبیرہ آدمی کی مرضی اور چاہت مشیت کے اندر نہیں ہے اور یہ چاہت کے اندر ہے.
من اين لنا هذا، نحن نتكلم من رؤوسنا،
یہ تفصیل
بالادله،
ہم کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے جہاں سے، اپنے پاس سے یا دلائل سے؟
ہاں، الاول ادلته واضحه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التفصيل،
تو تفصیل ہو گئی کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں سب سے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا.
القرآن يفسر السنة، السنة تفسر القرآن، كل منها مكمل، كل منها وحي.
قرآن تفسیر کی سنت، قرآن جو ہے سنت قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے. قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور سنت سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے اور ساری چیزیں واحد ہیں. یعنی کبیرہ میں کچھ چیزیں بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوتا ہے اور انہیں کبائر میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائمی طور پہ اس پہ حرام نہیں ہوتی.
ولذلك اہل السنہ یجمعون الادلہ فی الوعد والوعید.
اسی لیے اہل سنت والجماعت کے جو ہے وعد اور وعید کی دلیلوں کو جمع کرتے ہیں.
یتضح حکم المسئلہ.
اور جب سارے دلائل کو جمع کریں گے تو اصل مسئلے کا حکم معلوم ہو جائے گا.
لماذا اہل البدع وقعوا فی البدع وهم يحتجون بالآیات او بالاحادیث.
بدعتی جو ہے بدعت میں کیوں پڑ گئے جبکہ وہ بھی آیات اور احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں.
من يجيب ممن لم يسبق له الاجابه.
اس کا جواب کون دے گا اور کوئی ایسا شخص ہے جو اب تک کسی جواب میں شریک نہ ہوا ہو.
فضل خال ان اجبت لك 2000 درهم 2000 روبيه.
هو من اهل الخبر.
ها
هو من اهل الخبر.
لا 5000 بعد شبي.
جزاك الله خير. هذا ما اريد. جزاك الله خير. المبتدئ اذا يعمل البدعه يعمل للتقرب الى الله للاجر.
ليس هذا سؤالي.
يه جواب سيدي.
لا ليس هذا سؤالي. انا لم اسال ما الفرق بين هذا وهذا. لماذا اهل البدع وقعوا في البدعه وهم يحتجون بالايات والاحاديث.
بدعتي بھی قران و حدیث سے ہی دلیل لے کر کے بدعت کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جزاك الله خير.
وش يقول؟
يعني هم يتركون منهج السلف ويأخذون الآية والحديث ويؤولون ويفسرون من أنفسهم.
لا يحتج بحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. هذا كافر.
تو اس سے وہ خود دلیل پکڑیں گے اور اس کے اس حکم لگا دیتے ہیں اس پر.
على كل تستحق. ہاں مثل شو اسمه مثل اخوك تستحق مثله. تفضل
لجي.
ما هذا بالجواب؟ اهل البدع
جواب واضح نہیں تھا شیخ. جواب دے رہے میں ترجمہ کر رہا.
لا يجمعون النصوص.
بدعتی جو ہے نصوص کو جمع نہیں کرتے.
نعم هو يحتج بالقران.
قرآن سے وہ دلیل لیں گے بتائیں گے.
بالسنة.
سنة سے دلیل لیں گے.
لیکن دون ان يجمع كل ما ورد في الباب.
لیکن اس سلسلے میں جو احادیث ہیں سب نہیں دیکھیں گے.
هذا سبب وقوع.
بس اپنی بدعت کے لیے الٹے سیدھے مفہوم نکال لیں.
علی بن ابی طالب لما خرج الخوارج عليه ماذا قالوا؟ وضعوا المصاحف فوق رؤوس الرماح وقالوا ان الحكم الا لله.
جب علی بن ابی طالب کے سامنے خوارج نکلے تو قرآن کو اپنے نیزوں پر لے کر کہتے ہیں کہ حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے.
ماذا قال علی؟
علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ان سے اس وقت؟
کلمت حق.
حق کلمہ حق.
اريد بها باطل.
کہا کہ یہ ایسا کلمہ حق ہے جس سے باطل باطل کا قصد کیا گیا ہے.
الخوارج اعتقدوا ثم بحثوا ما يوافق عقيدتهم من الأدلة دون أن يجمعوا كل الأدلة فظنوا أنهم فازوا بدليل وهم لو جمعوا الأدلة لعلموا أن الدليل عليهم ليس لهم.
خوارج نے دلائل کو جمع نہیں کیا اپنے مقصد کی چیز یعنی مستنبط کر کے اپنے عقل سے اپنے مفہوم لے کر کے پیش کر دیا. اگر وہ دلیلوں کو جمع کرتے اور اس کی روشنی میں کام کرتے تو ان کو رہنمائی مل جاتی.
اکتب.
لکھئے.
كل من احتج.
ہر وہ شخص جو دلیل پکڑے.
على باطله.
ہر وہ شخص جو اپنے باطل عمل پر دلیل پکڑے.
كل من احتج على باطله بالكتاب او السنه فهو ليس حجه له انما حجه عليه.
جو اپنے کسی باطل اور برے عمل کے لیے قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے تو وہ دلیل اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دلیل اس کے اوپر ہے اس پر ہے یعنی خود اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے.
ما الدلیل على هذا الكلام.
اس بات کی دلیل کیا ہے؟
قال الله عز وجل.
اللہ تعالی نے فرمایا.
وقل جاء الحق الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا, باطل تو جانے ہی والا ہے.
فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ.
تو اب باطل پر حق کے ذریعے یعنی
وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَقِّ دَلِيلٌ عَلَى الْبَاطِلِ.
اور حق باطل پر دلیل نہیں ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے.
يقول شیخ الاسلام احمد بن عبد الحليم الحراني
شیخ الاسلام
مشهور بابن تیمیہ
احمد بن عبد الحليم الحراني جو ابن تیمیہ ابو العباس ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں.
محتج محتج بكتاب الله او بسنة رسول الله الا جعلت حجته حجة عليه.
میرے سامنے کوئی بھی شخص جو اہل باطل جب آتے تھے کہ قرآن و سنت سے دلیل لے آتے تو وہ دلیل خود میں اسی پر پلٹ دیتا تھا.
ما معنى هذا الكلام؟
اس بات کا کیا معنی؟
هو الذي قلنا قبل قليل.
یہ وہی ہے جو میں نے ابھی سے پہلے بتائی.
انه لا يحتج بالحق على الباطل.
کہ حق کے ذریعے باطل پر حجت نہیں پکڑی جائے گی.
انما يحتج بالحق للحق.
حق کے ذریعے حق ہی پر دلیل پکڑے, حق حق کے لیے ہے.
تطبيقات لهذه القاعدة في الزمن المعاصر.
یہ قاعدے ہیں جو اس عصر حاضر کے لحاظ سے مناسب ہیں.
واحد,
نمبر ایک,
الدعوة الى الله.
پہلا قاعدہ کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت.
هناك جماعات وفرق الان تقول نحن ندعو الى الله.
یہاں آپ دیکھیے کہ بہت سی جماعتیں اور فرقے ہیں جو کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں.
کہ جماعت الاخوان المصریہ او جمعیہ التي يتبعونها في البلدان الاخرى او التبلیغیہ الہندیہ.
جیسے اخوان المصری جو اپنے آپ کو اخوان مسلمون کہتے ہیں, یا ہندوستان میں تبلیغی جماعت اور بہت ساری باطل تنظیمیں اور جماعتیں.
لما نقول لهم طریقتکم هذه في الدعوه الى الله غلط لن يكون رسول الله على ذلك.
جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کے لیے آپ کا یہ طریقہ غلط ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نہیں تھے, تو کیا جواب دیتے ہیں؟
یقولون ومن احسن قولا ممن دعا الى الله.
تو وہ آیت پیش کریں گے کہ لوگوں میں اس سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے.
یا شیخ هل الدعوه الى الله بدعه.
پھر وہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ شیخ یہ بتائے کیا کہ دعوت اللہ بدعت ہے؟
نقول الدعوة الى الله عبادة شریفة.
ہم یہی کہیں گے کہ دعوت اللہ ایک بہت ہی مقدس عبادت ہے.
اما ما تمارسه انت فهو ليس دعوة الى الله.
لیکن تم جس عمل کی مشق کر رہے ہو وہ دعوت اللہ نہیں ہے.
من دلیلت نحتج عليك.
تمہاری دلیل سے تمہارے لیے ہم حجت پیش کرتے ہیں.
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله.
اور لوگوں میں اس سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے.
فیہ تنبیہ الدعوة الى اللہ.
اس میں دعوت اللہ کی تنبیہ وارد ہے.
لا لفرقہ ولا لحزب ولا طائفہ ولا جماعہ.
یہ دعوت اللہ کی طرف ہے, کسی جماعت کسی گروہ اور کسی طبقے کی طرف نہیں ہے.
وعمل صالحا.
اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اور اس نے نیک عمل کیا.
وعملکم ليس عمل صالح.
تمہارا یہ عمل صالح نہیں ہے, تم تو بدعت کر رہے ہو.
وتمارسون البدعة.
اور تم بدعت کی مشق کر رہے ہو.
فحجتکم حجة عليكم ليست حجة لكم.
تمہاری یہ حجت اور دلیل تم ہی پر مار دی جائے گی, یہ تمہارے لیے اس میں عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے.
یأتون اصحاب البدع في مجالس الذكر في المساجد.
مسجدوں میں ذکر کی مجلسوں کے اندر بدعتی آتے ہیں.
فیقال لهم ماذا تفعلون هذه مجالس بدعه.
تو جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, ان مجلسوں کا انعقاد بدعت ہے.
كما قال ابن مسعود لاصحاب الحلق.
جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ لوگ جو مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے ان سے کہا,
قالوا نذكر الله.
تو جب ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں.
قال انکم لمفتتحوا باب ضلالہ ليس هذا الذکر الذي.
تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کے عمل کو دیکھ کے کہا کہ تم تو تاریخ بدعت اور گمراہی کی دم پکڑے ہوئے ہو.
فَإِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ وَقَالَ حَدِيثُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ.
پھر جب انہیں کہا جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو پھر دوسری حدیث پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی مسجد میں مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے رحمت کا بازو پھیلا دیتے ہیں, گھیر دیتے ہیں.
نقول حدیث صحیح,
ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے.
وهو اصل في الاجتماع في المساجد,
اور اس کی اصل یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعات مساجد میں ہوتے ہیں.
فنقول لهم كما قلنا لاصحاب الدعوه,
ہم ان سے وہی بات کہیں گے جو اس سے پہلے طبقے کے لیے دعوت کے لیے بات کہی تھی.
الدلیل صحیح والوصف مخالف,
کہ دلیل صحیح ہے لیکن تم اس سے جس انداز میں استدلال کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے.
لابد اكتب اكتب
لکھیے,
لابد مع صحة الدلیل صحة الاستدلال,
دلیل کی صحت کے ساتھ استدلال کی صحت بھی ضروری ہے.
فصحة الاستدلال هي مطابقة الوصف,
اس لیے کہ استدلال کی صحت یعنی دلیل سے صحیح دلیل پکڑنا یہی اصل اس کی تطبیق ہے کہ کس لیے دلیل واقع ہوئی ہے, وارد ہے.
نقول مجلسكم هذا ليس مجلس سنة هذا مجلس بدعة,
ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ تمہاری یہ مجلس سنت نہیں ہے اہل سنت کی بلکہ یہ بدعت کی مجلسیں ہیں.
لا تأتي الملائكة إلا إلى مجالس الذكر وأما مجلسكم مجلس بدعي تأتيه الشياطين,
ملائکہ اور فرشتے ذکر کی مجلسوں میں نازل ہوتے ہیں مگر تمہاری یہ مجلس یا تمہارے ذکر کا جو طریقہ ہے یہ بدعی طریقہ ہے, اس مجلس میں شیطان آتا ہے.
وإن اجتمعتم أمام الكعبة,
اگر اس طرح کی مجلس تم جا کے کعبہ کے سامنے کرو گے تو بھی تمہاری مجلس شیطانی ہوگی.
مجلس بدع,
یہ اس طرح کی مجلسیں بدعت ہیں.
من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو
بدعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ بدعت ہے, وہ عمل مردود ہے.
مطمئنۃ نفوسنا بهذا الجواب,
ہمارا دل اس طرح کے جوابات سے مطمئن ہے, اطمینان رکھتا ہے.
تطبیق ثالث,
اب تیسری تطبیق,
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, هناك من يقع في صلاة الفاتح وصلاة صلاة النارية وصلاة ها صلاة صلوات ورد الصلاة
الله
التجاني الأحمدي السماني طرق جشتي سهروردي قادري نقشبندي عندهم طرق الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ایک تو طریقہ جو سنت میں وارد ہے, لیکن کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے مقرر کر دیے, تی جانی سہروردی قاردی نرسی خود ششتی, اس طرح سے بھی لوگوں نے طریقے مقرر کر دیے.
فصلاة التیجانی من قرأها كأنما ختم القرآن 10 مرات,
نبی پر جو تیجانی درود ہے اگر اس کو کسی نے پڑھا تو گویا قرآن کو 10 بار ختم کرنے کا ثواب ہے.
ومن قرأ كذا له كذا ومن قرأ كذا نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم,
جس نے فلاں درود پڑھا تو یہ ہے, فلاں پڑھا تو یہ ہے, ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں.
ثم يقول لك ألم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم,
پھر وہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے نہیں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجو, تو ہم تو بھیجتے ہیں اسی لیے ہم بھی درود و سلام بھیجتے ہیں.
دلیل صحیح,
ان کی دلیل صحیح ہے,
ولیکن وصف مخالف,
لیکن اس دلیل سے جو ان کا وصف ہے یعنی استدلال کا طریقہ ہے وہ سنت کے مخالف ہے.
انتم لم تصلوا صلاة صلاها محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه صلاة بدعیہ فالصلاة على النبی عبادة شریفة ودعاء مبارک ولكنكم تمارسون هذا الفعل المخالف للسنة,
تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ نماز ہے نہ اس کو ادا کرتے ہو نہ نبی پر درود بھیجنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو پڑھتے ہو, تم درود کے نام پر ایک سنت کے مخالف طریقے درود ایجاد کرتے ہو اور تمہارا یہ عمل بدعت ہے.
توسعتنا كثير,
میں نے تھوڑا سا اس کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا,
لیکن لأجلكم,
لیکن آپ کے لیے,
لأن هذا الحديث يقع فيه تكفير المجتمعات والشعوب واصحاب المعاصي,
اس لیے کہ اس میں جو ہے اصحاب معاصی گناہگاروں کی تکفیر وغیرہ کا بھی ذکر ہے.
يدخلون الجنة مدمن خمر قاطع مصدق بالسحر, هذه احکام مختلفه كل منها له تفصيل.
تین آدمی جو جنت میں نہیں جائیں گے، شراب پینے والا، دائمی اور قتل رحمی کرنے والا جادوگر، تو اس کی ہر ایک کی تفصیل ہے.
انا انطلقت في مساله الوعيد والتاصيل فيها، هذا يفيدكم كطلبه علم، يفيدكم
وعيد اور اس کے سلسلے میں میں نے تفصیل اس لیے بیان کیا کہ آپ طلبہ ہیں، آپ شاید اس سے فائدہ اٹھائیں.
فهو توسع جميل من اجلكم،
تو اس کو مزید اس کی توسیع جو کیا ہے وہ آپ کے لیے.
الوقت قصير،
وقت کم ہے.
نعم. باب ما جاء في الاستسقاء، انتهينا من النجوم. ها
طيب. باب ما جاء، تيسواں باب ہے.
شوفوا الابواب القادمه كلها الحين وصلنا تقريبا باب كم، 25 ولا 30؟
30
باب،
يعني 29 خلصنا
الان. 30 باب كلها في بيان بعد الابواب الخمسه الاولى. الابواب الخمسه الاولى تعتبر مقدمه تاصيليه في التوحيد.
شروع کے چار پانچ بابوں کے علاوہ یہ جو پانچ باب ہیں اس کے بعد یہ توحید کا جو ہے جڑ اور بنیاد کا مقدمہ ہے.
ثم بدا بعد باب تفسیر التوحید، بدا بباب الرقیہ،
پھر تفسیر اور توحید کی وضاحت کرنے کے بعد یعنی اس کی بنیاد رکھنے کے بعد رقیہ اور جھاڑ پھونک کا باب بیان کیا.
بعد 62 باب،
اس کے بعد پھر 62 باب ہیں.
کل هذه الابواب فی بیان ضد التوحید،
اور بعد کے ابواب توحید کے ضد میں جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں.
الرقى، التمائم،
جھاڑ پھونک، تعویذ گردہ،
التبرک، الذبح،
تبرک،
النذر، الى ان اتى الان السحر، التنجیم، التطیر، كلها ضد التوحید.
یعنی جو چیزیں توحید کے اپوزٹ ہیں اب جو جڑ اور بنیاد رکھنے کے بعد کتاب میں اس کو بیان کر رہے ہیں.
ففسره بضده وبضدها تتميز الاشياء،
تفسیر کی بنیاد اور تفسیر کو سمجھانے کے بعد، توحید کی بنیاد اور توحید کو سمجھانے کے بعد اب اس کی اپوزٹ شرک اور شرک کی قسموں کو بیان کر کے وہ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ چیزوں کو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے.
هنا الان بالاستسقاء بالانواع،
یہاں آپ دیکھیے کہ ستاروں سے بارش حاصل کرنے کا معاملہ.
الباب اللي قبله في التنجيم وهذا له علاقه فيه،
پہلا باب علم نجوم کے بارے میں ہے اور اس کا بھی اسی سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. اور امام ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت، شرف و فضیلت پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا، اور تانہ زنی کرنا، تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے کے بعد رونا پیٹنا. اور فرمایا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش ممتلا کر دینے والی درہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا. ایک اور جگہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلاں نچھتر یعنی ستاروں کے اثر سے ہوئی ہے وہ میرا منکر ہوا اور تاروں کی تاثیر پر ایمان لایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نچھتر ستارہ یعنی مفید ثابت ہوا تو ان کی تردید میں اللہ نے آیات نازل فرما دی، مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟
هذا الباب علاقته بالباب الذي قبله وتجعلون رزقكم أنكم ت... تكذبون؟ الله هو الرزاق وهو الذي منه المطر، فلماذا تقولون مطرنا بنجم كذا أو نوء كذا، فيربطون نزول المطر بالنجم؟
یہ باب اس سے پہلے جو باب ہے اس سے تعلق اس طرح سے ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے کہ ہم فلاں نشتر کی وجہ سے بارش برسائے گئے، فلاں نشتر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے. تو اسی کی یہاں بڑا سے بحث ہو رہی ہے کہ تمہاری روزی تو آسمان میں لکھی ہوئی ہے، تو بارش کو ان نشتروں سے کو جوڑتے ہو.
فلما التفت النبی بعد صلاة الفجر قال هل تدرون ماذا قال ربكم،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟
قال اللہ ورسوله اعلم،
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں.
قال قد اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر،
آپ نے فرمایا کہ آج میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے بہت سے بندوں نے مومن ہو کر صبح کی اور بعض بندوں نے کافر ہو کر صبح کی.
لماذا؟
کیوں ایسا؟
مربوط بالقول المبنی على الاعتقاد،
انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ان کی بات ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی تھی.
فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب،
جس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش برسائے گئے تو انہوں نے مجھ پر ایمان رکھا اور ان ستاروں پر کفر کیا.
ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، اي نسب الرزق الى الكوكب.
اور جس نے یہ کہا کہ ہم بارش ہم نچھتروں کی اور ستاروں کی وجہ سے بارش برسائے گئے تو وہ اللہ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا، گویا اس نے بارش کے نزول کو ان نچھتروں اور ستاروں سے جوڑ دیا جو کہ یہ شرک ہے.
ماذا نقول اذا نزل المطر،
جب بارش نازل ہو تو ہم کیا کہیں؟
جواب
دیجیے.
مطرنا بفضل اللہ ورحمته،
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش نازل ہوئی.
اعلی جواب،
یہی جواب ہے.
بس توحید،
اور یہی توحید ہے.
لا تربط شيء باحد، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين،
کسی چیز کو لوگوں سے مت جوڑیے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہی مضبوط طاقت والا ہے.
فبماذا ربطنا نزول المطر،
ہم نے بارش کے نزول کو کس چیز سے مربوط کر دیا، جوڑ دیا؟
لا بالرياح الشمالية ولا بالمنخفض الجوي ولا بموجة باردة ولا بالتقاء كتلتين ساخنة وباردة. اذا اراد الله وان كانت السماء صافيه جمع الله الماء ونزل.
نہ تو ہم اس کو شمالی ہواؤں سے جوڑتے ہیں، نہ تو ہم جو ہے بدلیوں سے، اور نہ موسم کی تبدیلی سے، نہ اس سے کچھ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے آسمان بھرے صاف ہو، جب اللہ بارش برسانا چاہتا ہے تو بارش برساتا ہے.
ممکن اسباب،
ہاں اسباب ہو سکتے ہیں کہ بھائی فلاں وجہ سے بارش ہوئی، لیکن برساتا اللہ تعالیٰ ہے.
لا نلقی دراسة المناخ، هو علم،
ہم اس میں
المناخ، ما تعرف دراسة المناخات الجغرافية، يدرسون المناخ، هذه كتلة كذا وهذه كتلة كذا،
ايوه اصحاب الموسم،
لذلك يتنبؤون يتكلمون عن امطار ستأتي غدا، سيأتي فيضان، سيأتي اعصار. لكن ماذا نقول نحن؟ نحن ندرس هذه الاشياء ونقول بإيه؟ بمشيئة الله سوف تنزل الأمطار، إن أراد الله سوف تأتي عاصفة، إن قدر الله لا بد نربط الأمر بالله. ولذلك كثير من الأخبار نسمعهم أمطار كثيرة ستأتي ولا يأتي شيء، يأتي رياح وغبار.
هم اسكو جغرافیائی حالت سے اور ان چیزوں سے نہیں جوڑتے کہ یہاں موسم گیا، یہاں گیا تو بارش ہو گئی، یہاں ٹھیک ہے، وہ سب بیان کیے جائیں، لیکن ان کو ہم اصل کبھی نہیں کہیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی حالات جغرافیہ کی، موسم کی، یہ موسم وبھاگ والے بیان کرتے ہیں وہ کریں، لیکن ان کو ہم بارش کا سبب نہیں مانتے. بارش کا سبب
ویدر فورکاسٹ، طقس،
موسم کی جانکاری.
جميل، وصل. weather forecast. هذا المناخ الطقس.
جزاك الله خير. یہ جو موسم کی جانکاری دیتے ہیں موسم وبھاگ والے اس سے ہم بارش کو نہیں جوڑیں گے. ہاں ان کی خبر ہے سن لیں گے لیکن بارش کو اللہ کے فضل اور رحمت سے جوڑیں گے.
ولذلك لا يعلم نزول المطر الا الله من الخمس علم الغيب المطر ما في الارحام ما في غد متى تقوم الساعه هذه علوم غيبيه. فبعض الناس اليوم في الاخبار وغدا سياتي مطر. لا باذن الله بمشيئه الله. ولذلك هذا المقرر حتى في الاخبار عندنا في السعوديه هكذا اذا قرا الطقس واحوال الجو والنشره الجويه سيتكلم عن هذا ويقول بمشيئه الله.
جیسے بارش ہوتی ہے تو موسم کی جانکاری دیتے ہیں حالات کو بیان کریں گے شمالی اور جنوبی ہواؤں کا ذکر کریں گے. تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ان چیزوں کو بیان کر کے کہیں گے کہ اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ کل بارش ہوگی اس طرح کے حالات ہیں. لیکن جو انہی چیزوں پر بھروسہ کر لیں اور یقین کے ساتھ کہیں کہ کل بارش ہوگی یہ چیزیں غلط ہیں درست نہیں ہیں.
هذه الاجهزه الكذابة الغبية هذه الأجهزة والبرامج الكذابة الغبية
یہ اس میں جو جھوٹے اور کم عقل والے پروگرام ہیں اور جو چیزیں اس میں موجود ہیں
فتجدها تقول اشياء
آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائیں گے.
هذا يقول الآن عين مطر
یہ اس میں جو پروگرام سیٹ ہے وہ بتائے گا کہ اب ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے.
کذاب
جھوٹا ہے وہ.
يتوقعون
ہاں بارش کی توقع رکھی جا سکتی ہے.
ولكن لله الامر من قبل ومن بعد الغيب لا تتكلم وتقول سيكون كذا. قل باذن الله نتوقع كذا مثل دراسة الكسوف والخسوف صحيح وعلم ولكن باذن الله قد وقت.
لیکن اس کو یقین سے اس سے جوڑا نہیں جائے گا. پہلے اور بعد کا علم اللہ کے پاس ہے. جیسے سورج گرہن کی خبر دیں گے چاند گرہن کی دیں گے تو کب ہوگا گرہن اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ ایک تخمینہ اور ایک قیاس اور کچھ جغرافیائی معلومات لے کر کے صرف بتا دیتے ہیں تو بس اتنا وہ کر سکتے ہیں. باب نمبر 31 اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے.
31 یعنی 31
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. نیز ارشاد ربانی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیله فتربسوا حتى یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ بیٹے بھائی بیویاں عزیز و اقارب اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارت جس کے ماد پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف ایسے ہیں جن میں وہ پائے جائیں اس کی بدرت و ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. نمبر ایک وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے. نمبر دو کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے. نمبر تین اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے, اللہ کے لیے بغض رکھے, اللہ تعالی کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے, تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی ولایت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا, اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکثرت روزے رکھے. عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی. عبدالحضرت ابن عباس نے وَتَقَطَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کی قیامت کے روز ان کی سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی, محبت اور تعلقات ہیں. اس اثر کو عبد ابن حمید, ابن جریر, ابن المنذر, ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے.
هذا الباب في المحبة.
یہ باب محبت کے بارے میں ہے.
والمحبة من اعلى مراتب التوحيد.
محبت توحید کا سب سے بلند درجہ ہے.
واوثق عرى الايمان.
اور ایمان کا مضبوط حصہ ہے.
الحب في الله والبغض في الله.
ایمان کا جو مضبوط حصہ اور اس کی بنیاد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا.
هؤلاء الذين اتخذوا معبودات من دون الله يحبونها كحب الله.
وہ لوگ جنہوں نے اپنے معبود غیر اللہ کو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا, وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے.
وهذه محبه مع الله.
اور یہ محبت اللہ کے ساتھ ہوگی.
وهذه محبه کفریہ, محبه شرکیہ.
اور یہ محبت جس کو وہ اللہ کی محبت کہتے ہیں,
انواع الحب,
وہ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کفریہ اور شرکیہ محبت ہوگی. اب شیخ محبت کی قسم بیان کر رہے ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے,
اکتب,
لکھ لیجئے.
واحد,
نمبر ایک,
المحبہ الشرکیہ,
شرکیہ محبت.
محبہ طاعة للہ, توحید,
وہ محبت جو اللہ کی اطاعت کے لیے کی جائے.
وہی محبت العبادہ,
اور یہی محبت عبادت ہے.
ثلاثہ, المحبہ فی اللہ,
تیسری قسم, اللہ کی راہ میں محبت کی جائے.
المحبہ الشرکیہ, محبت العبادہ, محبت اللہ. ثلاثہ, المحبہ فی اللہ, یعنی مع اللہ, محبت اللہ, محبت فی اللہ.
ایک ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کے لیے اس کا ذکر ہے.
اربعہ,
نمبر چار,
المحبت طبیعیہ,
طبعی اور فطری محبت.
تفصیل,
اب اس کی تفصیل میں آئیے.
المحبہ مع اللہ کفر شرک.
محبت جو اللہ کے ساتھ ہو, یعنی محبہ مع اللہ, یہ کفر اور شرک ہے.
یحبونہم کحب اللہ, ہم یحبون اللہ ویحبون الاصنام, شرک.
وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی, یعنی اللہ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت کو شامل کر دیا, جو کہ شرک ہے.
انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي غيري تركته هو شرك.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام شرک کرنے والوں سے بری ہوں, جس نے میرے ساتھ شرک کیا اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں.
وبعض الناس يخطئ في بعض الاشياء ويقول هذه مع الله جيده ليس مع الله شيء.
بعض لوگ بعض چیزوں میں غلطی کریں, کہیں گے یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کوئی بات نہیں. دوسری قسم جو محبت کی ہے,
حب الله, وهذه من اشرف العبادات ان تحب الله.
اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت کے لیے کی جائے, محبت اللہ, یہ عبادت کی بہترین قسم ہے. دوسری قسم,
هذه لها علامات.
اور جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے اللہ سے محبت کرے اس کی کچھ نشانیاں ہیں.
تأثير الہ وانت تزعم حبه.
شاعر نے کہا
کہ
تم اللہ کی محبت کر
اطاعته ان المحب لمن يحب مطيع.
اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور ظاہر میں اس سے محبت ظاہر کرتے ہو, جبکہ وہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے.
فإذا أحببت الله تحب محبوباته.
تو جب اللہ سے آپ کو محبت ہو تو اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کیجیے.
تحب طاعاته.
اللہ کی اطاعت سے محبت کیجیے.
فإن زاحمتها مزاحمات فلا يتقدم على ذلك متقدم.
اور اگر اس سلسلے میں کوئی ہنگامہ ہو یا کوئی دشواری رکاوٹ ہو,
لا ابا,
کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے اس محبت کی,
ولا ابنا,
نہ اس محبت میں باپ رکاوٹ بنے نہ بیٹا رکاوٹ بنے.
كما في الآية التي ذكرت في سورة براءة,
جیسا کہ سورة توبة کی آیت ابھی نیچے ہے, اس میں اللہ نے فرمایا,
قل ان كان آباؤكم فذكرت رابطة الأبوة والبنوة والأقارب والتجارة والأرض والمكان أحب إليكم فقدمت على حب الله فهنا عنوان الخسارة. فإن قدمت حب الله على هذه الأشياء لو تخسر الدنيا وتربح حب الله إنك من المفلحين والتجارة الرابحة.
تو باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی, بیٹیاں, شوہر, رشتے دار, تجارت اور اچھے مکانات, ان تمام کو اللہ کی محبت کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ کی محبت کو ان تمام سے اوپر رکھ دیا تو پھر اللہ کی محبت پالو گے اور اللہ کی نعمتوں کو پالو گے.
بہا حلاوت الایمان,
اور پھر اللہ کی نعمت اور محبت کو پانے کا پیارا کام کیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پا جاؤ گے.
ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ,
اور ایمان کی مٹھاس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہو کہ اس طرح کی محبت کسی سے نہ ہو.
عمر قال انا نفسی اجد انی احبها اکثر, قال لیس الان.
عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میں آپ اپنے نفس اور جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں, تو آپ نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے.
فقال تقدمت يعني حبك على حبي.
تو جب اتنی بات سنا تو پھر کہا اللہ کے نبی اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہے.
القسم الثالث,
تیسری قسم محبت کی,
الحب في الله,
الحب في الله, اللہ کی راہ میں محبت.
احبك لله,
یعنی میری محبت کسی اور مقصد کے لیے نہیں, صرف اللہ کی خاطر ہے.
عبد من عباد الله,
جیسے اللہ کا کوئی بندہ.
من الصالحين,
نیک اور صالح ہو.
من اهل القران,
قرآن کا بہترین پڑھنے والا, سنت کا پابند ہو.
من اهل العلم,
صاحب علم ہو.
المحبه تدخل الجنه,
تو اب ایسے شخص سے محبت کرنا تو یہ محبت بندے کو جنت میں داخل کرے گی.
ولذلك احباب الله اهل الله هؤلاء المتزاورين فيا المتحابين فيا هؤلاء يظلهم الله, هؤلاء على منابر بالنور يغبطهم الانبياء والشهداء وليسوا انبياء ولا شهداء, هؤلاء المتحابين في الله. احبك لله, تحبني في الله, هؤلاء تحت ظل الله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه, من اشرف العبادات.
اسی لیے جیسے کہ فرمایا گیا اللہ کے بندے جو اللہ کی خاطر اپنے نیک بندوں کی زیارت کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, گویا کہ اللہ کی خاطر انہوں نے زیارت کیا اور کوئی مقصد نہیں ہے, تو اللہ ایسے لوگوں کی محبت سے اور ایسی محبت سے خوش ہوتا ہے. تو یہ محبت جو صرف اللہ کی خاطر ہو, اللہ کی رحمتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے.
هذه من اشرف الاعمال,
یہ عبادت کی بہترین اور اعلی قسم ہے.
يذوق بها حلاوة الإيمان, الإيمان أمر قلبي لا له طعم.
اگر کوئی صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت پالے گا, ایمان دل سے اس کا تعلق ہے, ایسا نہیں کہ مٹھائی کی لذت پائے گا.
طعم والله له طعم,
لیکن ایمان کی لذت کسی کو مل گئی تو واقعی وہ ایک لذت ہے.
انما تجد من راحة,
آپ دل میں اطمینان محسوس کریں گے.
والسرور,
ایک مسرت محسوس کریں گے.
وارتياح,
اور آرام محسوس کریں گے.
وتسلیم للرحمن,
اور
تسلیم للرحمن,
اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کے تابع سمجھیں گے.
لا اعرفكم,
میں آپ کو نہیں پہچانتا.
اعرف كم واحد,
آپ میں سے چند ہی کو پہچانتا ہوں.
ما هذه الرابطه التي بيننا,
لیکن ہمارے درمیان یہ رابطے کی کتنی پیاری شکل ہے.
هذا من طعم الايمان,
یہی ایمان کا ذائقہ ہے.
كاننا نعرف بعض من سنين,
جیسا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سالوں سے پہچانتے ہیں.
هكذا ارواح المؤمنين,
اور یہی حال مومنوں کی روحوں کا ہے.
الارواح جنود مجندة.
نبي صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ
منها تلف وما تناكر منها اختلف.
روحیں چلتا پھرتا لشکر ہیں جو ایک دوسرے سے متعارف و مانوس ہو تو مل جاتی ہیں، مانوس نہیں ٹکراتی تو پھر دور ہو جاتی ہیں.
فأحب في الله وأبغض لله لا للمصلحة.
آپ اگر کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے محبت کیجئے، بغض بھی اللہ کے لیے کیجئے، کسی دنیوی مصلحت یا مفاد کے لیے مت کیجئے.
اما من جعل اموره للدنيا وانصام واطعم فهي لا ليست من ما فيه خير.
جو اپنا ہر معاملہ دنیا سے جوڑ دے اور آخرت کو نہ مد نظر رکھے تو پھر وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے.
يقول ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب.
عبد الله بن عباس
يقول ابن عباس اصبحت عامه مؤاخاه الناس على الدنيا.
عبد الله بن عباس اس آیت میں کہ وتقطعت بهم الاسباب، قیامت کے روز ان کے سارے اسباب وسائل ختم ہو جائیں گے، فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی، محبت اور تعلقات ہیں جو دنیا میں ان کے قائم تھے.
احبه ليس لله،
یعنی محبت کیا کسی نے مگر اللہ کے لیے نہیں.
هذا مدير،
اس لیے کہ یہ جیسے مدیر ہے، ڈائریکٹر ہے.
فهم تعرفت عليه قال هذا مسؤول في كذا فانظر ما مصلحتي من معرفته، ينجز لي معاملات، يخلص لي اجراءات، فاصبحت اخوه للدنيا ليست الاخره.
تو اپنے کسی بوس سے جیسے تعلقات بنائے محبت کی، تو یہ محبت کی اس سے تعلقات ہوں گے تو میرا کام آسان ہوگا، فائل اوپر چلی جائے گی، سائن ہو جائے گی. تو دنیا کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں کیا ہے.
او مسؤول او تاجر او ای انکان،
یا کوئی ذمہ دار ہو یا کوئی بزنس مین ہو، اس سے آپ ملیں اور محبت اور دوستی ظاہر کریں دنیاوی مقصد کے لیے، تو یہ دنیا کے لیے.
محبت مصلحہ،
یعنی یہ محبت برائے مصلحت ہے.
ما تنفع یوم القیامہ،
ایسی محبت قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی.
ينطبق فيها قول الله عز وجل وتقطعت بهم الاسباب،
محبت برائے مصلحت ایسے لوگوں پر اللہ کا یہ فرمان منطبق ہوتا ہے، وتقطعت بهم الاسباب.
كل اسباب الدنيويه تبقى في الدنيا وان كانت للاخره تبقى معه الى يوم القيامه.
دنیوی جو بھی اسباب ہیں محبت کے وہ دنیا میں رہ جائیں گے، اور آخرت کے جو اسباب ہیں وہ آخرت کے دن باقی رہیں گے.
ما الدلیل،
اس کی دلیل کیا ہے؟
اسمع،
سنیے.
قال اللہ تعالی،
اللہ نے فرمایا،
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
اس دن ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا سوائے متقی کے، متقی دوستوں کے.
ما معنی الاخلاء؟
الاخلاء کس کو کہتے ہیں؟
اعلی درجات المحبہ،
دوستی اور محبت کا انتہائی اعلی درجہ.
الخلیل ابراہیم، صاحبکم خلیل الرحمن،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے.
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن مجھے میرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے.
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين،
متقیوں کے علاوہ، اہل تقوی کے علاوہ جتنی بھی دوستی دنیا میں ہے اس دن دشمنی میں بدل جائے گی.
فتبقى معهم اخوتهم الى يوم القيامه،
تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی یہ قیامت تک قائم رہے گی.
اسمع، اخوك في المسجد صلاه صلي انت وياه تنفعه يوم القيامة، أي ربنا إن فلان كان يصلي معنا فلا نراه فإذا به في النار فيقول أخرجوا فلان، فتنفعهم شفاعة إخوته في الله له.
آپ کا بھائی اور ساتھی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایمان کی بنیاد پہ آپ محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ سے کہیں گے کہ میرے رب یہ میرا بھائی تو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اللہ ایسی محبت کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دے گا اور عذاب سے بچا لے گا.
اربع،
محبت کی چوتھی قسم،
المحبت الطبیعیہ،
طبیعی محبت، فطری جو محبت ہوتی ہے.
تحب الحلو،
جیسے مٹھائی کو آدمی پسند کرتا ہے،
یعنی احب البریانی،
جیسے بریانی کو پسند کرتا ہے آدمی،
اکل بس ما يحب سپائسی،
جیسے بریانی کھانا پسند کرتا ہے، اسپائسی کو نہیں پسند کرتا.
الفلفل ما حبه، هذا حب طبيعي.
اب جیسے کچھ لوگ مرچ نہیں پسند کرتے، اس میں یہ طبعی محبت ہے، جس کی جو پسند ہے وہ اپنا کھاتا ہے.
رجل اسلم،
ایک آدمی مسلمان ہوا،
وأهله كفار.
اس کے گھر والے کافر ہیں.
يحب أمه.
اسے اپنی ماں سے محبت ہے.
أمه كافرة.
جبکہ اس کی ماں کافرہ ہے.
حب طبيعي.
تو یہ طبعی محبت ہے.
تبهتم؟
سمجھ گئے نا؟
ہاں. ولذلك ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر بعض المفسرين إن المراد لا تهدي من أحببت أي عمه، وهذا حب طبيعي. وقيل في تفسيرها إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن هذا وهذا أتى عن السلف تفسيره.
الله كفرمان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. تو اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے لیے محبت کرتے تھے، ان کی ہدایت کی حریص تھے، تو یہ محبت طبیعی محبت تھی کہ میرے خاندانی اور خونی چچا ہیں.
مثل الانسان يحب زوجته،
جیسے آدمی اپنی وائف سے محبت کرتا ہے.
طيب اذا كانت زوجته يهوديه او نصرانيه، نساء الذين اوتوا الكتاب حل لنا،
جیسے اہل کتاب کی عورتیں جو حلال ہیں، تو کسی کی بیوی اگر یہودیہ اور نصرانیہ ہو،
ماذا يناديها؟
تو کیا کرے گا؟
تعالی یا ملعونہ،
اسے کہے گا اے ملعونہ آؤ.
تعالی لعنك الله،
اب اس کو جو اس کے لعنت کے سیگے ہیں ان سے بلائے گا.
هذه المحبه يحبها وبينهم محبه لكن حب طبيعي.
ان دونوں کے درمیان محبت ہے، مگر یہ محبت ایمانی نہیں ہے بلکہ طبعی محبت ہے.
ما المحبه الممنوعه،
کون سی محبت ممنوع ہے؟
يحبه لدينه،
کہ اگر اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرے.
ولذلك ماذا نقول في ابناء الاسلام،
اسی لیے ہم مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟
نقول فيهم ما قال الله في القران،
وہی کہیں گے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے.
ماذا قال الله في القران،
اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟
من يجيب،
اس کا جواب کون دے گا اس محبت کے بارے میں؟
نعم. اجلس
بیٹھیے.
ها ماذا قال الله في القرآن؟ ها ها إنما المؤمنون إخوة. من قال إخوة؟ تعال تفضل. إنما المؤمنون إخوة، فالإخوة محبة.
مومن آپس میں بھائی ہیں.
الاخلاء،
یہ مومنوں کو آپس میں بھائی ان کی ایمان کی محبت کی بنیاد پہ کہا گیا ہے.
ماذا اقول له اخی فی اللہ،
ایک مومن اپنے مومن بھائی کو کیا کہے گا؟ کہ میرے اللہ کے جو ہے بھائی ہیں، میرے اللہ کے لیے میرے بھائی ہیں.
یہ واحد شاب صغیر، هناك شاب صغیر،
جیسے کوئی چھوٹا سا،
وكان بجواره شاب كبير،
بچہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی بڑا نوجوان ہو.
فقال هذا اخي في الله،
تو وہ کہے کہ بھائی یہ تو میرے اسلامی بھائی ہیں.
فلما التفت الى الشيب الكبير وجد فارق في السن ما اراد ان يقول هذا اخي في الله.
اب جب کسی بوڑھے کو دیکھا تو تعجب کیا رہے، یہ کیسے تمہارا بھائی ہوگا؟
فكر فقال هذا ابي في الله،
تو پھر سوچا اور کہا کہ یہ میرا اسلامی باپ ہے.
ابي في الله،
اے ابي في الله یعنی اسلامی باپ.
هو اخو كبير ولا صغير،
اسلامی بھائی کے بجائے اسلامی باپ کہہ دیا بڈھے کو.
هو شيبا ولا صغير ولا اخوك في الله،
تو اب وہ بڈھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو، اسلامی بھائی ہے.
هذه الاخوه،
یہ ہے اخوت اور بھائی چارگی.
نرجع للمحبه الطبيعيه،
طبيعي محبت کی طرف ہم پلٹتے ہیں.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا،
تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ.
ولن تؤمنوا حتى تحابوا،
اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں پہنچ بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو.
الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم،
تم میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے.
قالوا نعم یا رسول اللہ،
صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے.
افشوا السلام بینکم،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں ایک سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کرو.
فکان الصحابہ اذا فرقت بینہم ساریہ او شجرہ والتقى بعدها قال السلام علیکم،
جب صحابہ کرام دیوار کا آڑ یا درخت کا آڑ ہو جاتا پھر سامنا ہوتا تو سلام کرتے تھے.
كنت اتمنى ان الوقت اطول من هذا،
میں چاہتا تھا اور تمنا تھی کہ وقت اس سے زیادہ ہوتا.
ولكن حضرت جناب الشيخ انصار زبير محمدی مسافر هذه الليله نتركه ليجهز حقائبه،
مجھے ابھی سفر کرنا ہے آج رات میں، تو کہہ رہے میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اپنا سامان وغیرہ پیک کرے.
وبهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم على محمد،
اور انشاءاللہ اتنا کافی ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
بقدر ما نحن فرحین بالاجتماع بكم،
آپ کے اس اجتماع اور اس حاضری سے ہم بہت خوش ہیں.
لیکن يحزننا والله فراقكم،
لیکن صحیح معنوں میں آپ کی جدائی سے ہمیں رنج ہے.
وهذه الحياة،
یہی دنیا کی زندگی ہے.
هذه الدنيا،
یہی دنیا ہے.
نشکر لجمعیہ الحدیث العمومیہ ونشکر ل بنگلور جمعية ولأهل المسجد والقائمين عليه ولطلبة العلم ولمن حضر جميعا، نشكر لكم هذا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على محمد. واعذروني إن أخطأت أو وقعت في شيء من الزلل، والله ليس هذا قصدي ولكن سامحونا.
ما مركز جمعية الحديث هند اور زبائي جمعية الحديث کرناٹکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس مسجد کا، مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ دورہ اور کورس کرانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ سے اگر کوئی غلطی یا سہو ہو گیا ہو تو میرا مقصد کوئی غلطی کرنا یا آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، اگر غلطی ہو تو اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے. اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلیکم السلام. اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں آپ کا دین، آپ کی امانت اور خاتمہ اعمال، یہ رخصت کرنے کی دعا ہے. سلام.